الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے کلم رضا کے شاہکار، جس میں ہم مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی علمی خدمات، آپ کی تحقیقات، آپ کی فتاوہ اور آپ کے رسائل کا تعارف سنتے ہیں اور اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کن کن موضوعات پر قلم اٹھایا اور کس انداز میں اعلیٰ پائے کی تحقیق فرمائی، اور فیضان اعلیٰ حضرت سے کچھ مدنی پھولوں کو چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جس مبارک رسالے، مبارک کتاب کا تعارف سنیں گے، اس کا تعلق نبی اعظم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدا داد اختیارات سے ہے، یعنی اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو شاندار رسالہ ہے، جو فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں موجود ہے اور الگ سے بھی کتابی صورت میں یہ رسالہ ملتا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کو لکھنے کی وجہ کیا تھی، اور اس کتاب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تحقیق کا کیا انداز اختیار کیا اور کس انداز میں اس حقیقت کو، اس اختیارات مصطفیٰ والے اسلامی عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے کسی شخص نے سوال کیا کہ درود تاج میں اور دیگر درودوں میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ دافع بلا ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اس طرح کے کلمات ہیں کہ بیماریوں کو دور فرماتے ہیں، اپنے امتیوں سے مشکلات کو، غموں کو، تکلیفوں اور بلاؤں کو رفع فرماتے ہیں۔ تو آیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں، آیا یہ شرک تو نہیں؟ کیونکہ حقیقتاً مصیبت ٹالنا، بیماری سے شفا دینا، یہ تو رب تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے اس سوال کے جواب میں پوری کتاب تحریر فرما دی، کیونکہ سوال کے جواب میں ایک فتویٰ بھی تھا اور اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے ایک مستقل کتاب، بلکہ اس موضوع پر، اس سبجیکٹ پر یہ ایک انسائیکلوپیڈیا تیار ہو گیا۔ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں یہ رسالہ موجود ہے۔ اس مبارک رسالے کا نام جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تجویز فرمایا وہ کچھ یوں ہے کہ الامن والعلا لنایت المصطفیٰ بدافع البلا۔ سبحان اللہ، اس مبارک رسالے کا جو نام ہے، اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو مدعا واضح ہو جاتا ہے، الامن والعلا لنایت المصطفیٰ بدافع البلا۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ کلمہ دافع البلا کے ساتھ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرنے والوں کے لیے بلاؤں سے امن اور ان کے مرتبے کی بلندی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس رسالے کی ابتدا میں ایک عربی خطبہ تحریر فرمایا، اور یہ آپ کا انداز ہے کہ کسی بھی کتاب اور رسالے کے شروع میں آپ ایک عربی کا خطبہ تحریر فرماتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک ہوتا ہے، آل و اصحاب پر درود پاک ہوتا ہے، اور اس خطبے کے کلمات اور اس کا مفہوم ایسا ہوتا ہے جس سے رسالے کے موضوع کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اس مبارک عربی خطبے کا ترجمہ سنتے ہیں جو کہ اس رسالے کی ابتدا میں موجود ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام سنت کے اس عربی خطبے کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا فرمایا اور سب سے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں سلامتی والے رستے پر چلایا۔ ہمارا پروردگار درود و سلام اور برکت نازل فرمائے، بلا، وبا، قحط، بیماری اور دکھوں کو دور کرنے والے ہمارے آقا و مولا، مالک و ماوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو زمین اور امتیوں کی گردنوں کے مالک ہیں، اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر جو فضل فیض عطا اور جود و کرم والے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس عربی خطبے کے بعد ایک مقدمہ تحریر فرمایا، جس میں آپ نے تمہیدی کلام کرتے ہوئے اس بات کو سمجھایا کہ نبی اعظم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جن اختیارات کی نسبت کی جاتی ہے، تو یہ اختیارات اور یہ قدرتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور قرآن و حدیث میں بھی جا بجا اس بات کا بیان موجود ہے کہ ایک ہی کام کبھی اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتی ہے، اور اسی کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف بھی ہوتی ہے، لیکن ان میں فرق ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس مقدمے میں اسناد کی اور نسبت کی دو اقسام بیان کی ہیں، کہ ایک اسناد اور نسبت حقیقی ہوتی ہے اور ایک اسناد اور نسبت مجازی ہوتی ہے۔ پھر حقیقی نسبت کی بھی آپ نے دو اقسام فرمائی ہیں، کہ نسبت حقیقی ذاتی اور نسبت حقیقی عطائی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے علم کی صفت کو بیان کیا گیا کہ اللہ علیم ہے، اللہ علم والا ہے، اور اسی قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کے لیے اور اللہ کے دیگر بندوں کے لیے علم کا، علیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور احادیث کو ہم دیکھتے ہیں تو جا بجا ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ کسی کام کی نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی ہوتی ہے، دیگر انبیاء کی طرف بھی ہوتی ہے، مخلوق کے دیگر افراد کی طرف بھی ہوتی ہے، اور اسی کام اور فعل کی نسبت بعض اوقات رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی ہوتی ہے، لیکن ان میں فرق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جن افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، وہ نسبت حقیقی اور ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والا ہے ذاتی طور پر، معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو کسی نے علم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی تمام صفات اس کی ذاتی ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا ہوا، جو اختیارات عطا کیے گئے، جتنی بھی شانیں عطا کی گئیں، یہ نسبت حقیقی ہے، لیکن حقیقی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عطائی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام کے لیے اور دیگر افراد کے لیے علم کی صفت کو بیان کیا گیا، علیم کے کلمات ارشاد فرمائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی علم کی صفت کو ثابت کیا گیا۔ لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ علیم ہے، لیکن یہ نسبت حقیقی ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ خود سے علم والا ہے، لیکن اللہ کے انبیاء، اللہ کے بندے علم والے اگر ہیں، علیم ہیں، عالم ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے ہیں، لہٰذا ان کو جب علیم کہا جائے گا تو وہ نسبت حقیقی اور ذاتی نہیں بلکہ حقیقی عطائی ہوگی۔ چنانچہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شفاء السقام میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور خالق و فاعل مستقل ہیں، یعنی ذاتی طور پر یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرتا۔ تو اس معنی پر کلام کو ڈھالنا، معاذ اللہ مسلمان اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اختیارات ثابت کریں، تو معاذ اللہ اس کلام کا یہ معنی بنانا اور کلام کو اس بات پر محمول کرنا کہ یہ مسلمان گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود سے ذاتی طور پر یہ کام کر رہے ہیں، یہ اختیارات رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تو اس معنی پر کلام کو ڈھالنا اور حضور سے مدد مانگنے کو منع کرنا دین میں مغالطہ دینا اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مومن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مشکل کشائی کی، امداد کی نسبت کر رہا ہے، تو مسلمان ہونے کے ناطے اس کا عقیدہ یہی ہے، اور ہمیں یہی حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ سمجھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس مقدمے کے بعد دو ابواب تحریر فرمائے، جن میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن مجید کی ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 60 آیات اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے بیان کی ہیں، اور ان کے معنی کو، ان کی تفاسیر کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید کی تقریباً 60 آیتوں کے ذریعے اختیارات مصطفیٰ کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ثابت فرمایا، اور ایک حیران کن بات ہے کہ جب اختیارات مصطفیٰ کو ثابت کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا قلم اٹھتا ہے اور احادیث مبارکہ کو جب تحریر کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایک دو نہیں، 10-12 نہیں، بلکہ اس رسالے میں اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے، اس ٹاپک پر تقریباً 300 احادیث اعلی حضرت امام اہل سنت تحریر فرماتے ہیں۔ تو یوں یہ رسالہ اور کتاب اس سوال کے جواب میں ایک فتویٰ بھی ہے، ایک کتاب بھی ہے، اور اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے احادیث کی ایک شاندار کتاب بھی ہے۔ اور اعلی حضرت نے اپنے تحقیقی انداز میں جب ان احادیث کو ذکر فرمایا، ان کی تخریج فرمائی کہ کس محدث نے کس کتاب میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، پھر کئی احادیث مبارکہ کے معانی کو اعلی حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمایا، اور صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو اشعار ذکر کیے، جن اشعار میں اختیارات مصطفیٰ کا بیان ہے کہ بارگاہ رسالت میں سرکار علیہ السلام کے صحابہ آپ کی شان بیان کرتے، اشعار پڑھا کرتے جن میں اختیارات مصطفیٰ کا بیان ہوتا، سرکار علیہ السلام ان کو سماعت فرماتے، ان احادیث کو بھی اس رسالے میں اعلی حضرت امام علیہ سنت نے تحریر فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید کے علاوہ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان میں نبی پاک علیہ السلام کی جو صفات بیان کی گئیں اور اختیارات مصطفیٰ کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا، اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے رسالے الامن والعلا لنایت المصطفیٰ بدافع البلا میں نقل فرمایا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں اختیارات مصطفیٰ کا بیان کس انداز میں ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام کے اختیارات کی بنیادی طور پر دو اقسام کی جاتی ہیں، ایک اختیارات جن کا نام ہے اختیارات تکوینیہ، اور دوسرے قسم کے جو اختیارات ہیں انہیں کہا جاتا ہے اختیارات تشریعیہ۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ان دونوں کی امثلہ کو، مثالوں کو بیان فرمایا، اور دونوں موضوعات پر آپ نے احادیث کو جمع فرمایا، اور پھر اس رسالے میں ایک ضمنی رسالہ بھی تحریر فرما دیا جو شریعت کے احکامات میں نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات کو ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس مبارک رسالے کا نام ہے منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب۔ اس رسالے میں ان احادیث مبارکہ کا بیان ہے کہ سرکار علیہ السلام نے شریعت کے احکامات میں بھی اپنے اختیارات کو نافذ فرمایا۔ اختیارات تکوینیہ کیا ہوتے ہیں؟ اس دنیا میں، اس عالم میں تصرف کرنا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو موت دینا، کسی کی مصیبت کو دور کرنا، کسی کو رزق دینا اور کسی کو نفع پہنچانا، اور اسی طرح چاند اور سورج پر اپنی قدرت ظاہر کرنا، چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو ہلانا، سورج کو روک لینا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹانا، انگلیوں کے ذریعے چشموں کو جاری کرنا، اور اپنے لعاب دہن کے ذریعے لوگوں کو شفا دینا، ٹوٹے ہوئے اعضاء کو جوڑ دینا، اور نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات کے حوالے سے جو دیگر احادیث ہیں جن میں اس بات کا بیان ہے، تو اس طرح کی باتوں کو اختیارات تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ اور اختیارات تشریعیہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں با اختیار ہونا۔ سرکار علیہ السلام کے لیے فقہائے کرام علم فقہ کی کتابوں میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک صفت استعمال کرتے ہیں، شارع، شارع علیہ السلام۔ شارع کا معنی کیا ہے؟ شریعت جاری کرنے والا، شریعت نافذ کرنے والا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے امت کے فقہا کا شارع کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امت کے علماء اور فقہا بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سرکار علیہ السلام شریعت کے معاملات میں بھی با اختیار ہیں۔ اختیارات تشریعیہ کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی جائز کام کو کسی خاص شخص کے لیے ناجائز کر دینا، وہ کام جو سب کے لیے حرام ہو کسی ایک شخص کو اس معاملے میں رخصت دے دینا، کسی کام کو جائز کرنا، کسی کام کو ناجائز کرنا، کسی کام کو حلال کرنا، کسی کام کو حرام کرنا، یہ اختیارات تشریعیہ کہلاتے ہیں۔ اور سینکڑوں احادیث اور روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے شریعت کے عام احکام میں سے بعض افراد کو خاص کر دیا، اور کئی افراد کے لیے حلال کاموں کو حرام کر دیا، اور کئی افراد کے لیے حرام کاموں کو حلال کر دیا۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اختیارات تکوینیہ کی جو مثالیں بیان کی ہیں، مثال کے طور پر احیاء، کسی کو زندہ کر دینا، اماتت یعنی کسی کو موت دینا، قضاء حاجت یعنی کسی کی حاجت کو پورا کرنا، دفع مصیبت کسی کی مصیبت کو دور کر دینا، عطاء دولت و رزق و نعمت کسی کو دولت عطا کرنا، رزق عطا کرنا، کوئی نعمت عطا کرنا، فتح و شکست یعنی کسی کو کامیاب کرنا اور کسی کو ناکام کرنا، یہ اختیارات تکوینیہ ہیں۔ اور اختیارات تشریعیہ کی مثالوں میں اعلی حضرت نے بیان فرمایا کہ کسی فعل کو فرض یا حرام یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا۔ اور یہ تمام تر اختیارات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے ثابت ہیں اور احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس رسالے میں جو احادیث مبارکہ ہیں جن کی تعداد تقریباً 300 ہے، اگر ایک ایک حدیث کو بیان کیا جائے تو کئی سلسلے کئی پروگرام ہو سکتے ہیں۔ ایک دو احادیث مبارکہ ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک حدیث پاک تحریر فرمائی جو کہ خصائص کبریٰ سے نقل کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ بے شک میں ایک نبی امی کو بھیجنے والا ہوں، یعنی پچھلی امتوں کے ایک نبی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، بے شک میں ایک نبی امی کو بھیجنے والا ہوں جس کے ذریعے سے بہرے کان اور غلاف چڑے دل اور اندھی آنکھیں کھول دوں گا اور اس کے سبب گمراہی کے بعد ہدایت دوں گا، اس کے ذریعے جہل یعنی جہالت کے بعد علم دوں گا، اس کے وسیلے سے گمنامی کے بعد بلند نامی دوں گا، اس کے ذریعے ناشناسائی کے بعد شناخت دوں گا، اس کے واسطے سے کمی کے بعد کثرت دوں گا، اس کے سبب سے محتاجی کے بعد غنی کروں گا، اس کے وسیلے سے پھوٹ کے بعد یک دلی کروں گا، اس کے وسیلے سے پریشان دلوں مختلف خواہشوں متفرق امتوں میں میل کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے تحریر فرمائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اس پر نور کے قلم سے جس کا طول مشرق سے مغرب تک تھا لکھا، یعنی یہ عبارت تحریر فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں انہی کے واسطے سے لوں گا اور انہی کے وسیلے سے دوں گا، ان کی امت سب امتوں سے افضل ہے اور ان کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے تحریر فرمائی، ان تین احادیث کو تحریر کرنے کے بعد قلم رضا کو جنبش ہوتی ہے اور اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں، بحمد اللہ تعالی اسی حدیث جلیل جامع پر ختم کیجئے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کا تمام لینا دینا اخذ و عطا سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے ہے، اسی کو خلافت عظمیٰ کہتے ہیں۔ پھر مزید آگے چل کر اعلی حضرت امام علیہ سنت ان تین روایات جن میں سے دو احادیث ہم نے سنی ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں، بحمد اللہ تعالی تین احادیث اخیر نے، یعنی آخر میں بیان کردہ تین احادیث نے روشن و مستنیر کر دیا، واضح کر دیا کہ جو نعمت ملی جو بلا ٹلی سب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باعث حاصل و زائل ہوئی، بارگاہ الہی کا لینا دینا سارا کارخانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہے، ہاں ہاں لا واللہ ثم باللہ، ایک دفعہ بلاؤ حصول عطا کیا، تمام جہان اور اس کا قیام یعنی اس دنیا کا قائم ہونا سب انہی کے دم قدم سے ہے، عالم جس طرح ابتدائے آفرینش میں یعنی اس کائنات کا وجود جو ہے، کائنات اپنے پیدائش اور پیدا ہونے میں ان کا محتاج تھا، یہ عالم ابتدائے آفرینش میں ان کا محتاج تھا کہ لو لا کا لما خلقت الافلاک، یعنی رب تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اگر آپ نہ ہوتے میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یوں ہی بقا میں بھی ان کا محتاج ہے، آج اگر ان کا قدم درمیان سے نکال لیں ابھی ابھی فنائے مطلق ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا فیضان عطا فرمائے، آپ کی تحقیقات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور 14 صدیوں کے جن عقائد کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے رسائل میں بیان کیا ہے ان کو سمجھنے، ان کو اپنانے اور آنے والی نسلوں کو وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چہل کے ناظرین، قلم رضا کے شاہکار کا جو پہلا مرحلہ ہے جس میں ہم اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے رسائل اور تحقیقات کے حوالے سے جانتے ہیں، وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب اس پروگرام کا جو اگلا سیگمنٹ ہے کلام رضا کے اشعار، اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔
جی سنتے آگئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔
مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام کلام رضا کے شاہکار کا سیگمنٹ ہے کلام رضا کے اشعار، جس میں ہم اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش کے اشعار کو سمجھتے ہیں کہ ان میں فن شاعری کی کیسی کیسی خوبیاں موجود ہیں اور فصاحت و بلاغت کے کیسے گوہر نایاب اعلی حضرت امام اہل سنت کے اشعار میں چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فن شاعری کی ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو کہا جاتا ہے صنعت حسن طلب۔ صنعت حسن طلب کا مطلب کیا ہے کہ شاعر اپنے اشعار میں اگر کسی سے کچھ سوال کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں التجا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، یا کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے جب سوال کرنا ہے تو وہ سوال اور وہ طلب عمدہ الفاظ میں ہو، شاندار پیرائے میں ہو، لطیف پیرائے میں ہو، اور جب انسان کسی سے کچھ مانگتا ہے اور اس مانگنے میں الفاظ اور جملوں کو بڑے ترتیب کے ساتھ استعمال کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میری التجا کو شرف قبولیت بخشا جائے۔ شعراء نے بڑے پیارے پیارے انداز میں صنعت حسن طلب کے اشعار لکھے، لیکن اعلی حضرت امام علیہ سنت کی بات ہی جدا ہے۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے نعتیہ دیوان میں کئی ایسے اشعار تحریر کیے جن میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، اور وہ استغاثے کا، دعا کا، التجا کا اور مناجات کا انداز اتنا پیارا ہے، الفاظ اتنے پیارے ہیں کہ انسان کے دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت کا ایک شعر ہے جس میں انتہائی درجے کی عاجزی ہے اور بڑے ادب اور تہذیب والا لہجہ استعمال کرتے ہوئے بڑے شاندار پیرائے میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔
کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔
کریم اپنے کرم کا صدقہ، یہ رب کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اے کرم والے، تجھے اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ لئیم کہتے ہیں کم تر شخص کو، بے قدر جس کی کوئی ویلیو اور وقت نہ ہو، حالانکہ آپ زمانے کے امام ہیں، اپنے وقت کے امام اعظم ہیں، اتنے بڑے محقق، دین کے مجدد، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے مرشد ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، اے اللہ تو کریم ہے اور میں لئیم ہوں۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، کہ اے اللہ اگر میرا حساب ہوا تو جواب نہ بن سکے گا، مجھے بے حساب ہی بخش دے۔ رضا کی بخشش سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بغیر حساب کے ہو جائے، نامہ اعمال کھولا ہی نہ جائے اور بغیر پرسش اور سوال کے جنت میں بھیج دیا جائے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ یہ صنعت حسن طلب کا بڑا پیارا انداز ہے۔ اسی طرح صنعت حسن طلب کی ایک اور مثال اعلی حضرت رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اپنی ستاری کا یارب واسطہ۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار، ستار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو چھپانے والا، گناہوں کو ڈھانپ دینے والا۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت رب کی بارگاہ میں رب کی شان ستاری کا واسطہ دیتے ہیں اور حسن طلب کے اس سند کے جوہر کو دکھاتے ہیں کہ اپنی ستاری کا یارب واسطہ، یا اللہ تجھے اپنی شان ستاری کا واسطہ، ہو نہ رسوا برسرے دربار ہم، کہ جب قیامت والے دن ساری مخلوق ہوگی، اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں اور ہمارے جرموں کی وجہ سے شرمندہ نہ فرمانا، ہمیں رسوا نہ فرمانا، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے عیبوں کو چھپایا، شان ستاری کا اظہار فرمایا، قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں کو چھپا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور رحمت کے صدقے میں جنت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اعلی حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کو سمجھنے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس انداز میں رب کی بارگاہ میں دعائیں، مناجات اور التجائیں اعلی حضرت نے تحریر فرمائی ہیں، ان کو یاد کرنے، ان کو پڑھنے اور ان اشعار کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنے کی رب تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جیسے